بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد الهامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزے کے 9.5 سال کی عمر دی گئی تھی, ورنہ اتنی عمر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے گا کیسا وجدت الدنیا, آپ نے دنیا کو کیسا پایا, تو وہ جواب دیں گے قبیت اللہ بابان دخلت من باب و خرجت من باب آخر, یہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال کی حوث میں نہ پڑنا چاہیے, جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بس اتنی دنیا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, دو وقت کی روٹی اور کپڑا اگر مل رہا ہے, بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, تو پھر زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر نہ کرے. میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو پریشان حال تھے, مجھ سے ذکر و وظیفہ بھی پوچھا, ذکر کرنے لگے, نماز اور جماعت کی پابندی اور نوافل کا اہتمام, ماشاءاللہ سب کچھ حاصل تھا, لیکن اب معلوم ہوا کہ تجارت خوب چل گئی اور مال خوب آنے لگا, تو اب انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا. مل مالکوں اور کارخانے داروں کے دل میں شیطان ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ تمہاری برکت سے ہزاروں کو رزق مل رہا ہے, ہزاروں خاندان چل رہے ہیں, تمہیں اس پر اجر عظیم مل رہا ہے, لہٰذا بس اپنے کارخانے کی ترقی کی فکر کرو, زیادہ نوافل اور ذکر اللہ اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی ضرورت نہیں. یوں شیطان راستہ مار دیتا ہے اور دنیا زیادہ بنا کر چھوڑتا ہے. جو مل مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے غریبوں کمزوروں کو رزق مل رہا ہے, تو سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم, يعني تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے اور ان کو اللہ نے مال اور ہمت اور شجاعت سبھی کمالات سے نوازا تھا, تو ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میری وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے, اور فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں یہ رکوع کی حالت والے بوڑھے نہ ہوں, یعنی جن کی کمر جھک گئی ہے, اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بے زبان جانور نہ ہوتے, تو تم پر عذاب بارش کی طرح سے نازل ہوتا. ان غریبوں ہی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ضعفاء اور بے زبان اور وہ جوان جو اللہ والا ہے, وہ ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اسی لیے جب قحط پڑتا تھا تو میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے لوگ اپنے ساتھ اپنے بوڑھوں اور کمزوروں, بچوں اور بے زبان جانوروں کو بھی لے جاتے تھے, تاکہ اللہ کی رحمت کو ان ضعیفوں پر جوش آ جائے. لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں اور ہماری طرف سے ان کو روٹی مل رہی ہے, بلکہ عمرا بھی غریبوں کی طرح ہی محتاج ہیں. اگر آج تمام مزدور ہڑتال کر دیں تو کسی کارخانے دار کا کارخانہ نہیں چل سکتا. یہ تو ہڑتالہ کا نظام ہے, اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. مطلب یہ ہے حضرت والا رحم اللہ کا کہ اپنے کو زیادہ تر صحبت اہل اللہ اور اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے. اب اگر کم محنت میں اسی وقت کے اندر مال زیادہ ہونے لگے تو وہ کوئی منع نہیں ہے, لیکن مال زیادہ کمانے کے لیے, اور کبھی یہ شیطان جس طرح حضرت نے فرمایا راستہ مار دیتا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے محروم کرنا, صحبت اہل اللہ سے محروم کرنا, یہ درحقیقت شیطان کا دھوکہ ہے. اگر سبھی امیر ہو جائیں, مثلاً بھنگی کو کئی ہزار روپیہ تنخواہ ملنے لگے, تو پھر کیا وہ آپ کے یہاں گٹر کھول کر کمانے آئے گا؟ یہ سبزی والا بڑی رقم پا جائے تو کیا پھر وہ سبزی کا ٹھیلا لگائے گا؟ یا مزدور مالدار ہو جائے تو کیا کارخانے دار کے یہاں کام کرے گا؟ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم میں تفریق رکھی ہے، فرق رکھا ہے، یہ خاص حکمت کے تحت ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے. کوئی آدمی کو زیادہ مال دینے میں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مدد ہوتی ہے، اسلام میں مدد ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور کوئی مالدار ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں میں خرچ کرنے لگتا ہے. اسی طرح فقر و فاقے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بعض لوگ فقر و فاقے سے تنگی ہوتی ہے لیکن اور کفر پر اتر آتے ہیں اور معصیت پر رہتے ہیں، اور بعض دفعہ فقر جو ہے انسان کے ایمان کا یعنی پاسبان ہو جاتا ہے کہ وہ سرکشی کی طرف نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے سب، اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت کسی کو زیادہ نوازا، کسی کو کم دیا، کسی کو اور کم دیا. اور اس مضمون میں سبق یہ ہے کہ کمانے کے لیے اگر جب ضرورت پوری ہو جائے، یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑا پہننے کی ضرورت ہے اور گھر کی ضرورت ہے، تو ضروری اشیاء جمع ہو جائیں تو اب مزید زیادہ کمانے کے لیے دوڑ لگانا اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی عبادات کو کھونا اور صحبت اللہ کو چھوڑنا، یہ حماقت کا سودا ہے. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وراہتو، اس میں تین چیزیں ہیں، ایمان، صبر اور رابطہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والو صبر اختیار کرو، اور صابرو ایمان اختیار کرو اور صبر اختیار کرو اور رابطہ اختیار کرو. تو اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان قائم نہیں رہ سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور صبر قائم نہیں رہ سکتا جب تک حق تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہ ہو. ایمان میں قوت آتی ہے صبر سے، اور صبر میں قوت آتی ہے رابطے سے. ربط کے معنی عربی میں باندھنے کے ہیں. جو کشتی لنگر سے بندھی ہوتی ہے، بڑے بڑے طوفان اس کی استقامت کو ہلا نہیں سکتے. اسی طرح جو دل خدا کے ساتھ بندھا ہوا ہو، کوئی طوفان حوادث اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا. پس جب ایسی قوت، ایسی قوی ذات سے ربط جس دل کا ہو گیا، اس کا صبر بھی عظیم ہوتا ہے. پس جب ایسی قوی ذات سے رابطہ جس دل کا ہو گیا، اس کا صبر بھی عظیم ہوتا ہے. پھر کوئی سوسائٹی اور کوئی معاشرہ، کوئی مصیبت اور غم اس کو خدا سے دور نہیں کر سکتے. اور رابطہ قوی ہوتا ہے ذکر سے. جب ذکر کی کیفیت یا کمیت میں کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے، اور پھر صبر بھی کمزور ہو جاتا ہے. پھر معمولی مصیبت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے اور کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور گناہ سے بھی رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، جیسے طے کے ساتھ پیچش بھی لگ جائے. اس پر جب مصیبت آتی ہے تو صبر ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی فکروں سے روتے رہتے ہیں اور حصول دنیا کے لیے مغموم رہتے ہیں، دنیا بھی جب ان کے پاس آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے، یعنی غموں کے ساتھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی فکروں سے روتے رہتے ہیں اور حصول دنیا کے لیے مغموم رہتے ہیں، دنیا بھی جب ان کے پاس آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے، یعنی غموں کے ساتھ آتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے ہیں. جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جان کیوں نہ خدا کی راہ میں نکلے. ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے ہیں. جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جان کیوں نہ خدا کی راہ میں نکلے. نواب زاہد علی خان صاحب آئے تو ان سے فرمایا کہ ہمارا گرد و پیش کا ماحول دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں، ٹیلی ویژن کی تصویروں، عورتوں کے نغمات اور یعنی اور فحاشی سے گھرا ہوا ہے، اور ہماری روح اللہ کی طرف اڑنا چاہتی ہے، لیکن یہ گرد و پیش کی رنگینیاں اس پر پینچی لگا دیتی ہیں، جس سے اللہ کی طرف اس کی پرواز مفلوج ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں آتا جاتا رہے، ان سے رابطہ رکھے، پھر ان فانی لذتوں پر پینچ نہیں لگنے دیتے. نواب زاہد علی خان صاحب کے جانے کے بعد مولانا قاری حمید اللہ صاحب حاضر خدمت ہوئے، جو مدرسہ اندار العلوم کے مدرس اور وہاں کی مسجد میں امام ہیں، انہوں نے بتایا کہ موسیٰ کالونی جہاں مدرسہ ہے وہاں کچھ بدعتی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اور مروجہ صلاۃ السلام اور دوسری بدعات مسجد میں رائج کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہ نے قاری صاحب سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحرب خدعا، جنگ دھوکے سے لڑی جاتی ہے، اس لیے جنگ میں دھوکے سے کام لینا جائز ہے۔ جیسے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دوران جاسوسی کے لیے کافروں کے لشکر میں بھیجا، اس رات سخت سردی تھی جس کے ساتھ ہوا کا شدید طوفان بھی تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ آدمی اپنا ہاتھ پھیلاتا تو انگلیاں نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے لشکر میں داخل ہو گیا، وہاں ایک جگہ ان لوگوں کا مشورہ ہو رہا تھا، میں بھی ان میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ کافروں کے سپہ سالار ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کچھ ضروری راز کی باتیں کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ اے گروہ قریش، تم میں سے ہر شخص اپنے برابر والے شخص سے ہوشیار رہے۔ ان صحابی کی عقل مندی اور ذہانت دیکھو کہ یہ سنتے ہی انہوں نے فوراً اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم کون ہو، اور اس کو موقع نہیں دیا کہ وہ خود ان سے پوچھے کہ تم کون ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں معاویہ ہوں، پھر انہوں نے دوسری والی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں عمر بن عاص ہوں۔ یہ دونوں بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا کہ جگہ سخت مشکل ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، طوفان نے تباہی مچا دی ہے، اس لیے واپس لوٹ چلو، میں بھی واپس جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کفار کی نامراد واپسی کی خبر سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس وقت آپ کو بھی اپنی مسجد میں اسی طرح حکمت سے کام لے کر اہل باطل سے مسجد کو قبضے ہونے سے بچانا ہے، یہ بھی باطل کے ساتھ جنگ ہے، لہٰذا یہاں بھی تدبیر اور خدا سے کام لینا ہے اور ہر قدم پر محتاط ہو کر قدم اٹھانا۔ یہ بدعتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دشمن رسول، دشمن اولیاء، دشمن خانقاہ ہیں، جھاڑ پھونک کے قائل نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ مسجد میں کل جمعے میں یہ بھی اعلان کریں کہ بعد فجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل سنائے جائیں گے، سب عاشقان رسول اس میں شریک ہوں، یہ جو بڑے عاشق بنتے ہیں اتنا وقت نکالنے میں ان کی نانی مر جائے گی۔ اب جو نہ شریک ہو اس کے خلاف خوب کہو گے یہ وہابی ہے، اور مسجد کے پیچھے جو کمرہ ہے اس کو ذکر اللہ کے لیے بنا دو۔ احقر اور سردار صاحب کو فرمایا کہ تم دونوں بھی وہاں بیٹھ کر ذکر کیا کرو، اور تختی پر لکھ کر لگا دو کہ جو صاحب تعویذ گنڈا لینا چاہیں تو پیر و مرشد یہاں ان کو تعویذ دیں گے، جن صاحب کو تعویذ چاہیے تو وہ بعد نماز جمعہ یہاں آ جائیں۔ یہ سب جائز تدبیر اور خدا ہے تاکہ جو لوگ ہمیں دشمن رسول سمجھتے ہیں ان کی بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سب حسن تدبیر ہے تاکہ امت کے دلوں میں جو پیٹو پیروں نے اہل حق کے خلاف شبہات پیدا کر دیے ہیں اس تدبیر سے دور ہو جائیں گے۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا۔ حضرت سعد بن سهل رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے کھانے کی چند سنتوں کا بیان ہے۔ دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے، تانے ہاتھ سے کھانا، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا۔ مشروب پی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے طفولیت کے بعض واقعات میں چھٹی روایت، آپ پستان راست کا شیر پیا کرتے اور پستان چپ اپنے بھائی رضائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے، ایسا عزل شروع سے آپ کی طبیعت میں تھا اور لڑکپن میں کبھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اسی وقت رکھنے والے آپ کو اٹھا کر جائے ضرورت تک لے جاتے اور کبھی سطر آپ کا برہانا نہ ہوتا، اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً سطر چھپا دیتے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ایسا کرنا چاہا کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعاً اور عرفاً بھی ایسے بچے سے ایسا عمل خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ دفعتاً غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو، بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔